الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. یہ سورة الفجر ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس کی ابتدائی 13 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، بقیہ سورت کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی 5 آیات چار قسموں پر مشتمل ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پچھلی بار عرض کر چکا ہوں، تضادات کی طرف اشارہ ہے. ایک فجر کا وقت ہے، ایک وہ وقت ہے کہ جب رات کی تاریکی مسلط ہوتی ہے یا رات اپنا بستر گول کرتی ہے. تاک اور جفت ہیں، یہ ازداد ہیں کائنات میں، لیکن ان سب کا خالق ایک ہے، وہ خالق ازداد ہے. انہی کے اندر ایک توافق بھی ہے، ایک ہارمنی بھی ہے. رات اور دن مل کر ایک پرپس کو سرو کر رہے ہیں، ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں. تاک اور جفت جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ نامکمل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی معاملہ بنتا ہے. حاصل کیا ہے؟ اس کائنات میں جیسے اجداد کا مشاہدہ تم کرتے ہو، ایسے ہی انسانوں کے حالات کے اندر بھی فرق و تفاوت ہے. کوئی خوشحال ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی فارغ البال ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کسی وقت عزت ہے، کسی وقت دوسری کیفیت ہے. افراد کی بھی ہے اور اقوام کی بھی ہے. کسی وقت ایک قوم جو ہے اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ زوال سے دوچار کر دی جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ از خود نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ہے اور سب پر حاوی ہے، وہ غالب ہے، وہ العزیز ہے. یہ معاملہ جو ہے، چنانچہ قوموں کی حالات، خاص طور پر سابقہ اقوام جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کا جب انکار کیا گیا اور قوموں نے تکذیب کی ہے بحیثیت مجموعی، ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی. قوم نوح کو بہت مہلت ملی، لیکن اس کا بھی ایک اینڈ تھا. اسی طرح یہاں جن اقوام کا تذکرہ ہے، خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں، یہ وہ ہیں جو بڑی زور آور قومیں تھیں، اپنے وقت کی بڑی بڑی تہذیبیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے غور نہیں کیا تمہارے رب نے کیا حشر کیا تھا قوم عاد کا؟ ارم ذات العماد، اسی کا نام قوم ارم بھی ہے، وہ بڑے بڑے ستونوں والے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے. اور پھر اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی بڑے قداور لوگ تھے، بہت زور جنگجو لوگ تھے. سورہ شعراء میں انہی کے لیے الفاظ آئے ہیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی قوم پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑا سخت ہاتھ ڈالتے ہو، تمہاری گرفت بہت سخت ہوتی ہے، بہت زوراور قوم. لیکن حشر کیا ہوا تھا؟ پھر اس حشر کا تذکرہ یہاں محذوف کر دیا. اور جگہوں پر دیکھو، ایک وقت تک اللہ نے مہلت دی، اور جب وہ قوم راہ راست پر نہ آئی، رسول کا انہوں نے انکار جاری رکھا، تو پھر وہ ایسے ہو گئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جو عذاب ان پر آیا تو وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے. اور فقط عذاب القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، فرعونیت کا مظاہرہ کیا تھا، ایک متنفس بھی باقی نہیں چھوڑا جب اللہ کا عذاب آیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ثمود کا بھی یاد کرو ذرا، کیا حشر کیا تھا تمہارے رب نے؟ وہ تو پہاڑوں کی چٹانوں میں گھر بنایا کرتے تھے، بڑے محفوظ گھر، لیکن جب وقت آیا تو اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہا، ایک زلزلہ اور ایسی گڑگڑاہٹ، ایسی چیخ تھی کہ جو جہاں تھا وہیں ختم ہو گیا. وفرعون ذی الاوتاد، اور اس کے بعد کی ایک ہسٹری، عاد اور ثمود کی تو ہسٹری جو ہے وہ ہماری ہیومن ہسٹری میں کوئی زیادہ محفوظ نہیں ہے. ہاں، تورات میں ان کا تذکرہ ہے، کچھ کچھ آثار ملتے ہیں، لیکن فرعون کا دور وہ تو ہسٹری کے اندر ہے. فرعون مصر، ان کے تو نشانات اب تک موجود ہیں، پیرامڈز کی شکل میں احرام مصر، وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، بڑے لاؤ لشکر والا، بڑی تہذیب، اور وہ تو اتنا مغرور متمرد انسان تھا کہ لفظ فرعون ایک سمبل بن گیا، تکبر اور غرور کی علامت. تو یہ وہ لوگ تھے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے. اپنے اپنے وقت میں خدائی کے مدعی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والے. یہ بار یہ الگ بات ہے کہ آج کا فرعون کوئی اور ہے، اس وقت تک جو تہذیبیں تھیں اپنے اپنے علاقوں پر مشتمل تھی، آج کی تہذیب گلوبل ہے، اور چنانچہ وہ پوری دنیا کو اپنے اسی نیو ورلڈ آرڈر کے تابع لانے کے لیے نکلے. تو لیکن دعویٰ وہی ہے، انا ربکم الاعلی، اس زمین پر اختیار ہمارا ہے، حکمرانی ہماری چلے گی، قانون ہمارا چلے گا. لیکن جو بھی تھا اپنے وقت کا فرعون، ہوا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، طغیانی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور جب فساد سے زمین کو بھر دیا تو فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو پھر تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. یہ تاریخ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، ویسے بھی ہسٹری ہے. اور اگلے الفاظ بڑے اہم ہیں، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات میں ہے. اس میں جو ایک مفہوم ہے وہ یہ بھی ہے کہ نگرانی کا بھی ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور پھر جب معاملات حد سے بڑھتے ہیں تو پھر وہ قدم اٹھاتا ہے، کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں. اسی میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ وہ ایک وقت تک مہلت بھی دیتا ہے، جو شاید گھات میں ہو وہ مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور پھر وار کرتا ہے. تو یہ تمہارے رب کا معاملہ یہ کہ فوری پکڑ نہیں کرتا، کم سے کم اس دنیا میں فوری پکڑ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ حیات جو قرآن مجید میں اور مقامات پر ہے. دنیا میں انسان کو جو بھیجا تو یہ صرف امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے، اور چھوٹ دے دی، کرو جو کرنا ہے. افراد کو بھی چھوٹ دے دی، اقوام کو بھی چھوٹ دے دی، جاؤ جس طرف جانا چاہتے ہو. اما شاکر و اما کفورا، حقیقت پسند نگاہ سے دیکھو گے تو اعتراف کرو گے کہ ہاں ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم خود نہیں آئے، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور ہماری حیات کا مقصد بھی اسی نے معین کیا ہے، جو ہمیں ماننا چاہیے، اور اسی نے بتایا کہ ایک عالم اور بھی ہوگا، اور یہ عالم جو ہے یہ اس کے لیے امتحان ہے، نتائج کا اعلان وہاں ہوگا، اور ابدی زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے. لہذا اس رب کے شکر گزار بن کر رہو، زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کرو، اس نے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے یہ مقام عطا کیا، اس نے ایک ابدی راحتوں کے لیے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق یہ چند ساعتیں گزاریں تو پھر وہ ابدی فیوچر بن جائے گا ہمارا. اس نے اس وقت بھی ہم پر بڑا اکرام کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ تو اور ہم پر اپنی نعمتوں کی اور اپنے انعامات کی بارش کرنا چاہتا ہے. لہذا اس کا شکر ادا کریں، اس کے متائے وہ رستے پر چلیں. وَإِنَّا كَفُورَا، اور چاہے تو صاف انکار کر دو، ہم نہیں مانتے کسی رب کو، یہ جو کچھ ہے ہماری اپنی صلاحیت سے، قانون ہمارا چلے گا، اگر اختیار ہمارے پاس ہے تو، لاٹھی اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر قانون بھی ہمارا ہوگا. اور یہ ہر ہر لیول پہ ہے، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرعونیت قوموں کے لیول پر بھی ہوتی ہے اور افراد کے لیول پر بھی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص بھی اپنی جگہ فرعون ہے، اگر وہ اللہ کی ہدایت کے تابع نہ ہو، میری مرضی چلے گی، میری نفس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، جو میں چاہوں وہ ہو، اور جتنا جس کو اختیار ملتا ہے وہاں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کے حوالے سے جو مقامات آئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اس کو پہچانو، اصل پیغام یہ ہے، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے اس وقت، تم دیکھتے ہو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک وقت گزارتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اسے۔ یہ نہیں معلوم کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ کتنے سانس لے کر آیا، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ یقینی ہے کہ 100 سال کی زندگی بھی ہو تو جانا تو ہے ایک دن۔ اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ 950 برس اور 1000 برس عمریں ہوا کرتی تھی اس دور میں، جیسے کہ بائبل سے اندازہ ہوتا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی جو عمر ہے وہ اسی طریقے سے ہے، کوئی 800-900 ہزار سال۔ طوفان نوح کے بعد جو ہیں، کیونکہ تورات میں یہ تمام پیغمبروں کی تفصیل بھی ہے کہ ان کی زندگی کی ہے، ان کی کتنی سال انہوں نے گزارے دنیا میں، ان کی عمر کتنی ہوئی، اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ تو بعد میں جو ہے معاملہ مختلف نظر آتا ہے، 100 سال، 120 سال، 80 سال، برکیف جو بھی ہو، 1000 برس بھی گزارنے ہیں تب بھی رخصت تو ہونا ہے ایک دن، یہ طے ہے۔ تو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کس لیے ہے؟ یہ جو وقفہ ہے، کوئی شخص چند سال لے کر آیا ہے، کوئی 100 سال لے کر آیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ تخلیق فرمایا تمہیں جانچنے کے لیے، یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ بات پہچان لو۔ اور امتحان کیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، یعنی جس کا فکر درست ہوگا اسی کا عمل بھی اچھا ہونے کی توقع ہے۔ اس ایک جملے میں بات پوشیدہ ہے کہ جو فکری اعتبار سے بھی صراط مستقیم پر گامزن ہے اور عملی اعتبار سے بھی صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے، بلکہ اس کی پہلی آیت بھی بڑی قابل توجہ ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ ایک ایسی شے تھا جس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، اس کی حیات کا سلسلہ آغاز کہاں سے ہوا؟ نندے پانی کی ایک بوند۔ اور انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے پیدا کیا، خالق ہمیں، ملے جلے نطفے سے، اس لیے کہ اس میں حصہ ماں کا بھی ہے باپ کا بھی ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو جانچیں پرکھیں، ہم ایسے حالات سے اسے گزاریں کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، یہ ابتلاء ہوتی ہے، جانچ پرکھ۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سماعت بھی دی ہے، بصارت دی ہے، اسے بہت سے استعدادات سے مسلح کر کے بھیجا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس کو رہنمائی کی ہے، اس کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف، السبیل، صراط مستقیم، اب یہ اس کا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اپنے رب کو مانے، اعتراف کرے اور آخرت کو مانے، رسالت کو مانے، یا پھر یہ ہے کہ شیطان کے رستے پر چلے، یہ اس کے پاس آپشن ہے، یہ چھوٹ اللہ نے اس کو دی ہے، اور یہ اس مقصد حیات، اس فلسفہ حیات کا ایک لازمی حصہ ہے کہ جب آزمانا ہے، جب امتحان کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ اسے اختیار دینا ہوگا، کچھ مہلت دینی ہوگی، کسی چیز میں اسے آزمایا جائے گا، یہ ہے سلسلہ حیات اور سلسلہ موت و حیات۔ سورہ کہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت اور سنگھار بنا دیا، اور کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں جانچیں، انسانوں کی آزمائش کریں، یہ ٹیمپٹیشنز ہیں اس کے اندر، کشش اور لالچ کے بہت سے پہلو ہیں جو انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کرنے والے ہیں، لیکن اسی میں تو امتحان ہو رہا ہے۔ ایک بچے کو معلوم ہے کہ سال کے اینڈ پر امتحان اس نے دینا ہے، اس کے سامنے اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو کامیاب ہوں گا، لیکن اور بہت سی دلچسپیاں بھی اسے معلوم ہیں، اس کے سامنے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو وہ نہیں ہوتی تھی جو آج دلچسپی ہیں، جتنی پست قسم کی دلچسپی ہیں آج اس کے مختلف مظاہر سامنے آتے ہیں۔ اب یہ تو اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے، ان سب چیزوں میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کتنا سنجیدہ اور مخلص ہے، وہ ان دلچسپیوں کو نظر انداز کر کے توجہ کو مرکوز کرے گا اپنی پڑھائی کی طرف اگر سمجھدار ہے۔ اور اگر نہیں، سمجھدار نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر وہ اس پڑھائی کو چھوڑ کر انہی رنگینیوں میں محو ہو جائے، مشغول ہو جائے، تو سب کہیں گے کہ انتہائی احمق، نہ سمجھ ہے، نہ عاقبت اندیش ہے۔ لیکن اور اس امتحان میں ناکام ہو گیا جس میں وہ ڈالا گیا تھا۔ تو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے سنگھار اور زینت بنا دیا، اسی میں امتحان ہے کہ لوگ اسی میں الجھ جاتے ہیں یا اپنی اصل منزل کو پہچانتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی کو ایک اور انداز سے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو شخص بھی آئے گا یا آتا ہے اسے جانا ہے ایک دن یہاں سے، یہ بات یقینی ہے۔ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی تو ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن جو آ گیا اسے جانا ضرور ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھے حالات کے ذریعے بھی اور مشکلات اور تکالیف کے ذریعے سے بھی، فتنتاً، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ یہ موت تک کی جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ سارا وقفہ امتحان ہے، جانچ رہے ہیں، اچھے حالات سے بھی امتحان ہو رہا ہے اور مشکلات کے ذریعے بھی امتحان ہی ہو رہا ہے۔ کبھی کامیابی دے کر دنیا کی انسان کو پرکھا جاتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی ناکامی دے کر بھی اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں پر جس صورت میں بھی تم ہو، وہ صورت صرف امتحانی ہے، یہ جان جائے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام، یہ فیصلہ ہم تمہیں وہاں سنائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، یعنی بھرپور سزا یا بھرپور جزا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی امپلائیڈ ہے کہ یہ موت سے پہلے کا وقفہ جو ہے یہ امتحان کا تھا، جس کا اجر وہاں ملنا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قوموں کو خاص طور پر دنیا میں بھی پکڑتا ہے ایک وقت تک، جب زمین فساد سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا کوڑا ہے وہ یہاں پر بھی حرکت میں آتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اب آگے بڑھئے، یہ بہت اہم بات آ رہی ہے۔ جب یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، لیکن لوگوں کی سوچ کا کیا عالم ہے؟ اگلی دو آیات میں ایک عکاسی کی گئی ہے خاص ذہنیت کی، اور اس ذہنیت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم فوری طور پر تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکوے کے انداز میں رکھا ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہا جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اس دنیا میں، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کی عزت افزائی فرماتا ہے، دنیا میں اس کی عزت بڑھاتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس پر نعمتوں کی بارش پر برساتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، میری بڑی عزت افزائی کی ہے، اس کا بڑا کرم ہوا مجھ پر۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ ذہنیت تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، رب نے میری عزت افزائی کی اور رب نے مجھ پر کرم فرمایا، اور دوسری صورت میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، تو غلطی کیا ہے اس فکر کے اندر، اس سوچ میں غلطی کون سی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ہوا مجھ پر یہ تو میرے اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میں نے کمایا ہے۔ دیکھیے یہ سوچ ذہنیت، اس کے کئی لیول ہیں۔ سب سے پہلا لیول جو ہم کہیں گے کہ سوچ کے اعتبار سے گمراہی کی انتہا ہے، دنیا میں جو کچھ مجھے ملا میری اپنی محنت، میری صلاحیت، میری قابلیت، میری پلاننگ، اس کا نتیجہ ہے، اور میرے اندر تو وہ صفات تھی، میں اس لائق تھا کہ مجھے یہاں دنیا میں عزت ملتی وہ ملی ہے، دولت ملتی وہ ملی ہے، کوئی رب نہیں ہے اوپر جو کرم فرمانے والا ہے۔ یہ قارونیت ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اسے کہا گیا تھا کہ تمہیں رب نے اتنا کچھ دیا ہے تم بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو اور آخرت کے لیے بناؤ، اس مال کو استعمال کرو آخرت بنانے کے لیے، انہوں نے صاف کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، بھئی یہ میرا مال ہے اور میری صلاحیت اور لیاقت اور قابلیت اور پلاننگ کے نتیجے میں مجھے ملا ہے۔ ایک تو یہ ہے انتہا، فکری کجی کی انتہا۔ دوسرا لیول یہ ہے جو یہاں پر آیا کہ ہاں جو کچھ مجھے ملا ہے، اگر ملا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اور اگر نہیں ملا یا مشکلات ہیں، سختی ہے، تنگی ہے، تو میرے رب نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ کرنے والا تو بہرحال وہی ہے، حالات جو بھی آتے ہیں اسی کی طرف سے آتے ہیں، بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے، یہ سوچ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں یہ بات رکھی ہے، انسان کے حال پر شکوہ کیا ہے کہ یہ حقیقت کو نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ الفاظ جو ہیں اس کی طرف توجہ کیجئے، اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اسے کچھ دے کر، جو دیا تھا اگر دنیا میں عزت ملی اور دنیا میں جو ہے اللہ کی نعمتوں کی فراوانی اس کو میسر آئی، یہ تو رب کی طرف سے ابتلاء تھی، آزمائش تھی، اس نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ وہی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے پھر ہم جو بگڑ کر یوں آئی ہے کہ جو اوپر کے مال کی کمائی سے جو کچھ ملتا ہے وہ ہذا من فضل ربی ہوتا ہے۔
یہ سوچ غلط ہے. یہاں اگر تمہیں کچھ ملا ہے تو یہ بھی صرف آزمائش کے لیے. یہ ہے ہی دنیا دار الامتحان. سختی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، جو حالات ہیں سب کے سب امتحان کے لیے ہیں، جانچ اور پرکھ کے لیے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چھین لیا یا مال ناپ تول کر دیا جا رہا ہے، اب ہاتھ کھلا نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، حساب کتاب سے ہے، تو یہ رب نے رسوا نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کب اللہ کا فضل ہوگا. تم نے حقیقت کو نہیں پہچانا، یہ بھی آزمائش کی صورت ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب تم سے ناراض ہے یا جس کو زیادہ ملا اس سے خوش ہے. اس حقیقت کو پہچانو، اور اگر یہ نہیں پہچانا تو یہ بھی ایک طرح کی فکری کجی میں مبتلا ہو. حقیقت یہ ہے جو بھی حالات ہیں یہ صرف آزمائش کے لیے ہیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عجبا لمؤمن، ایک مومن بندہ، ایک مسلم بندہ، اس کا عجیب معاملہ ہے، دونوں حالات میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش کرے، دنیا میں خوشحالی فراوانی ہو، تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے. دیکھیں ایک بندہ مومن سے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں، اور اگر کچھ مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر صرف زبان سے نہیں، اپنے پورے وجود سے. اگر یہ مل رہا ہے تو پھر میں اور رب کے لیے جو ہے بڑھ کر کام کروں، اس کا بندہ بنوں، اس کے دین کی خدمت میں اور زیادہ لگوں. اور اگر کوئی مشکل حالات ہیں تو صبر کرے کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے مجھے جانچا جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا لگائے کہ پروردگار تو مجھے اس امتحان سے کامیابی سے گزار دے. تو فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. اگر کچھ مل گیا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حالات سخت ہیں، تنگی ہے، تو وہ صبر سے کام لیتا ہے. صبر یہی نہیں کہ اچھا بھائی مجبوری ہے، یہ صبر نہیں ہے. وہ اس کو پہچانتا ہے کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے امتحان ہے، اور راضی برضائے رب رہتے ہوئے کہ اگر میرا رب مجھے اس حال میں رکھ کر مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں. یہ کیفیت جب ہوگی تو ہر صورت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے، دونوں صورتوں. وہ تو مسلسل اجر کما رہا ہے، چاہے دنیا میں اس کے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، اگر وہ صابر اور شاکر بن کر رہے. صابر اور شاکر، صبار ان شکور، قرآن مجید میں یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صبر اور شکر. ایک بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اس انداز سے گزرنی چاہیے. اس میں ایک قدم اور آگے بڑھیے کہ آزمائش ہے تو دونوں ہیں، اللہ نے دے کر بھی آزمایا اور چھین کر یا لے کر بھی آزمایا یا سخت حالات سے بھی آزمایا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے سخت تر آزمائش کون سی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے واقعتاً علم حقائق عطا کیا، معرفت عطا کی ہے، جو مقربین ہیں، ان کا انداز یہی تھا کہ وہ آزمائش انہیں زیادہ سخت اور کٹھن لگتی تھی کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں اور انعامات کی بارش ہو جائے. ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ، خلق قرآن کے مسئلے پر انہیں قید بھی کیا گیا، اور نہ صرف قید کیا گیا، وقت کے امام ہیں، ایک دنیا ان کی معترف ہے، اور کوڑے بھی برسائے گئے، اور اتنا تشدد کیا گیا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جائے تو بلبلا اٹھے، لیکن زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا، بلکہ یہ الفاظ ان کی زبان پر آتے تھے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں راضی ہوں اپنے رب کی رضا پر، اور وہ اتنا ہی زیادہ صبر کرتے ہیں، اور جو انہیں معلوم ہے کہ صبر کا کیا اجر ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، اور انہی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعد میں جب خلیفہ بدلا اور وہ خلیفہ دوسرا جو تھا اس کی عنایات ہوئی، انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی تو واپس کر دیا، رو پڑے کہ اے اللہ اس امتحان کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، چنانچہ اسی حوالے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ما قل وکفا خیر مما کثر وانہا، جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی دنیا میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ایک شخص کی جو بیسک ضروریات ہیں، بیسک نیسیسٹیز، وہ پوری ہوتی رہیں اور کم ملے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ملے اور پھر انسان غافل ہو جائے. تو یہ ہے، اس اعتبار سے اگر ہم پہچانیں کہ دنیا دار الامتحان ہے، تو واقعتاً جس کو زیادہ ملا وہ سخت تر امتحان میں. سورۃ تکاثر کے جو آخر میں الفاظ آئے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان میں سے ایک ایک کا حساب ہوگا، اس دن سوال کیا جائے گا، اور جسے کم ملا ہو اس کے لیے حساب آسان ہے. وہ جو پانچ سوالات قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ پانچ باتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. اس میں سے آخری دو سوال کس بارے میں ہیں؟ بلکہ دو سوالات ہیں مال کے بارے میں، وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال جو تمہارے پاس تھا یہ کہاں سے تم نے حاصل کیا، کن ذرائع سے حاصل کیا، اور کہاں خرچ کیا، پورا حساب لیا جائے گا. تو جس کا جتنا زیادہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، لائبلٹیز پھر اس کی بڑھتی ہیں، اتنا ہی زیادہ پھر وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے دوسروں کے سامنے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا دار الامتحان ہے، تو پھر اس حقیقت کو بھی جان لو کہ یہ اونچ نیچ جو ہو رہی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں جو مل رہی ہیں، اور کسی کو کم کسی کو زیادہ، کچھ زیادہ ملنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس پر اللہ کا خاص فضل ہوا، وہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار اس امتحان کو میرے لیے آسان بنا دے. اگر وہ بھول گیا کہ یہ ملا مجھے بغیر سے امتحان ہے، تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کو معلوم. مما کسورا والہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کس چیز نے؟ کثرت کی اور بہتات کی طلب نے، اور مل جائے اور مل جائے، جس میں یہ ہے وہ تو پھر غافل ہو گیا. حتی زرتم المقابر، تو یہ ہے وہ حقیقت کہ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، کہ اللہ تعالیٰ نے شکوے کے انداز میں، عجیب معاملہ ہے انسان کا، جب اس کا رب اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور اسی آزمائش کا ایک حصہ یہ ہے کہ اسے دنیا میں عزت دی ہے، ونعمہ، اور نعمتوں کی بارش برسائی ہے. ویقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم فرمایا، ھذا من فضل ربی. واما اذا ما ابتلاه، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے ایک اور شکل میں، فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. فیقول ربی اہانن، وہ کہتا ہے میرے رب نے رسوا کر دیا. کیسی رسوائی ہے بھائی؟ یہ بھی امتحان تھا، وہ بھی امتحان. نہ یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی ہے، نہ یہاں کی عزت کوئی عزت ہے، نہ یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی ہے، نہ یہاں کی ناکامی کوئی ناکامی ہے. نوائے وقت کے کسی ایڈیشن میں ایک عرب مجاہد نے کی ایک تقریر نقل ہوئی ہے جو شمالی اتحاد کے ایک فوجی نے کہ جو امریکنز کے ساتھ تھا اور طالبان پر اور عرب مجاہدین پر جو تشدد اور ظلم و ستم ہو رہے تھے ان نے ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا اور بعد میں اس کی آنکھ کھلی ہے، ہوش آئی ہے، اس نے بڑی تفصیل سے وہ بیان کیا ہے اور نوائے وقت میں چھپا تھا۔ تو واقعتاً جو امام احمد بن حنبل کی میں نے کیفیات بتائی ہیں، اس عرب مجاہد میں بھی اپنی ساتھ جو کوئی ظلم ستم زیادتی ہوئی ہے، کہتا ہے اس سے ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے، ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ انشاءاللہ ہم نوائے وقت میں بھی چھاپیں گے۔ اور پھر رب ایسے لوگوں کو سخت سے سخت آزمائش سے بھی بڑی سہولت سے گزار دیتا ہے، انہیں وہ قلبی سکون اور اطمینان حاصل رہتا ہے۔ تو یہاں پر چھوٹی سی کوئی ایک چانس مس ہو جائے، کوئی ذرا سا دنیاوی نقصان ہو جائے تو ڈپریشن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ہماری جو ایمانی کیفیت ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب پر بھی جو انہیں سکون اور اطمینان، ان جنتی مائی کے الفاظ جو امام احمد بن حنبل کے تھے مجھے وہ یاد آ گئے جب میں وہ مضمون پڑھ رہا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ندائے خلافت میں بھی شائع کریں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور منزل معین ہو، اور یہ کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امتحان کی شکل، اور رب کی اصل رضا کس میں ہے کہ اگر امتحانی کیفیت میں بھی صبر کرو، برداشت کرو اور اللہ کو یاد کرو، بلکہ جتنا مشکل حالات ہوتے ہیں اتنا اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اسی لیے اہل اللہ کو فقر زیادہ پسند ہے۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس دور میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں۔ تو اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا، اب یہاں پر تردید ہے، یہ تمہاری سوچ بالکل غلط، مل گیا تو رب نے بڑا فضل کیا اور اگر حالات مشکل آ گئے تو ہو اللہ پتہ نہیں کب کم کرم کرے گا ہم پر، اس وقت تو ذلت اور رسوائی مقدر بنی ہوئی ہے، یہ جو صورتحال ہے، کلا ہرگز نہیں، تمہاری سوچ غلط، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ آگے جو باتیں آ رہی ہیں، ایک نقشہ کھینچا گیا ایک خاص ذہنیت کا، وہ کون سی ہے کہ جب وہ ان حقائق کو نظر انداز کر دے، بھول جائے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، جب یہ بات ذہن سے نکل جائے گی تو پھر جو ذہنیت بنے گی وہ بابر بیش کوچ کے عالم دوبارہ نیز، یہیں پر سب کچھ حاصل کر لو بس، جہاں داؤ لگتا ہے لگایا جائے، اور اگر نہیں لگایا تو یہ بے وقوفی، اصول وغیرہ جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، اصول صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے ہوتے ہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، یہ ذہنیت پھر تشکیل پاتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ چنانچہ یتیم وہ چونکہ سب سے زیادہ مجبور ہے، بے کس ہے معاشرے کا، ذرا بھی کسی میں انسانیت ہو تو اس کا وہ سہارا بنے، لیکن جب وہ یہ حقیقت منکشف نہیں رہی، سامنے نہیں رہی، بھول گئے اصل حقیقت کو، تو پھر یتیم کی بھی مجبوری سے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں، یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کا اکرام نہیں کرتے، اس کی خاطر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے، اور یہ اسی لیے ہے کہ آخرت تمہاری نظروں میں نہیں رہی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یتیم کو، مسکین محتاج کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو تاکید نہیں کرتے، یعنی گھٹیا پن کے پھر مختلف لیولز ہوتے ہیں، ذہن انتہائی گھٹیا ہو جاتا، مالی مفاد، میرا مفاد، یتیم پر ظلم کر کے اگر مفاد حاصل ہوتا ہو تو کیوں میں روکوں، خدا خوفی جب نہیں رہے گی، مجھے اپنا مفاد چاہیے، وہ چاہے یتیم پر ظلم کر کے حاصل ہو اور وہ سب سے زیادہ کرنے والا ہے، اور اس سے اوپر یہ ہے کہ کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں خامخواہ اس کی مدد کروں، یہ دوسرا لیول ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین محتاج ضرورت مند اس کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو تاکید نہیں کرتے، خود توفیق نہیں ہے دوسرے سے کہنا وہ بھی نہیں، اس لیے کہ اگر اس سے کہا گیا تو وہ اٹھ پلٹ کے آپ سے کہے گا کہ بھائی تمہیں بڑا خیال ہے تو تم ہی کھلاؤ پھر، لہذا بہتر یہ ہے کہ کسی کو کہو بھی نہ. یہ ہے پس ذہنیت. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم پھر وراثت کو ہڑپ کر جاتے ہو سارا مال سمیٹ کر. دیکھیے یہ اصل ذہنیت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ، کفار. لیکن آج مسلمان بھی اسی ذہنیت کا شکار ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہی سارا وراثت کا مال جو ہے اس کا قابض ہو جاتا تھا، وہی اصول جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں راستہ بتا دیا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کے اصول دے دیے، لیکن ہم داؤ لگانے سے کب باز آتے ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، نیک لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمومی مینٹیلٹی کیا ہے؟ جس کا جہاں ہاتھ پڑے اس سے فائدہ اٹھائے، داؤ لگائے. تو تم وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو سمیٹ کر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم محبت کرتے ہو، انتہائی شدید محبت، جس کا معاملہ یہ ہے کہ چند ٹکے کی خاطر ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دو پیسوں کا فائدہ نظر آئے تو ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات کچھ اور ہیں، اس کے مطابق تو یہ مجھے کمانا حرام ہے، لیکن بہرحال دنیاوی ضروریات ہیں، تعلیمات اللہ کی اور رسول کے فرمودات ایک طرف، مال کی محبت ہے کہ جو تمہیں پھر آگے بڑھاتی ہے ہر قسم کا ظلم اور زیادتی اور گناہ کرنے پر. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. ایک دن تو اللہ کی عدالت میں پیشی ہے نا، دنیا میں اللہ نے چھوٹ دی ہے، کر لو جو کرنا موقع ہے. اگرچہ کبھی کبھی جیسے اللہ تعالیٰ اقوام کو سزا دیتا ہے، افراد کو بھی مکافات عمل کا مزہ چکھاتا ہے دنیا میں بھی، لیکن کبھی کبھی دوسروں کے لیے عبرت بنانے کے لیے، دوسروں کو جگانے کے لیے. لیکن یہ دنیا اصلاً دار الحساب نہیں ہے، دار الحساب وہ آئے گا، اصل پیشی تو وہاں ہے. اذا دکت الارض دکاً دکاً، زمین برابر کر دی جائے گی کوٹ کوٹ کر. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے ہوں گے جو صف در صف قطاریں بنائے ہوئے ہوں گے، یعنی رب بھی نمودار ہوگا اس دن، فرشتوں کے جو صفے ہوں گی ان کے پر اس جلو میں اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہوں گے. کس طور سے ہوں گے یہ اسی وقت معلوم ہوگا. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم بھی حاضر کر دی جائے گی، نگاہوں کے سامنے لے آئی جائے گی. یہ ہے اصل حقیقت. آج فیصلہ ہوگا کامیابی ناکامی کا، اجر و ثواب کا. اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن سوچے گا انسان اوہ او. لیکن کیا حاصل اب سوچنے کا؟ وقت گزر گیا، دنیا میں تمہیں متوجہ کیا گیا، بار بار کیا گیا، قرآن کے ایک ایک صفحے میں ہے، ایک ایک سطر میں، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب کوئی فائدہ نہیں، اب سوچنے کا، غور کرنے کا، پچھتانے کا، یا لیتنی کنت ترابا، کسی کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے اس کیفیت کو دیکھ کر، کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج میرا حساب نہ ہوتا، مجھے شرف انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پیدا ہی نہ کیا ہوتا، شرف انسانیت سے ہمکنار نہ کیا گیا ہوتا، اس خاک کو وہ رتبہ جو دیا ہے اللہ نے وہ نہ دیا گیا ہوتا، میں واقعی مٹی ہوتا۔ چنانچہ اگلے الفاظ یہ ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا حسرت کے ساتھ، کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ان الفاظ کے اندر جو حقیقت ہے اس کو پہچانیے، جو اصل میسج ہے، کہ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اصل زندگی تو یہ ہے، تب اپنا جو ہے وہ سر پیٹے گا اپنی حماقت پر کہ میں اسی کو سمجھتا رہا کہ وہی اصل زندگی ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، اسی کے فائدے کے لیے جو ہے میں نے سب حلال حرام کی تمیز اٹھا دی تھی، یہ ہے زندگی، کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یہ فیوچر تھا میرا، میں کسی اور کو اپنا فیوچر سمجھاتا۔ فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، میں صرف ترجمہ کر کے صورت مکمل کر رہا ہوں، اور اس دن جو سزا اللہ تعالیٰ دے گا ایسی کوئی سزا نہیں دے سکتا، سخت ترین سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا میں ان حقیقتوں کو نظر انداز کیا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جیسا اللہ باندھے گا ویسے کوئی نہیں باندھ سکتا، وہاں سے کوئی بھاگ کر نہیں جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ آخری آیات ہیں اگرچہ بڑا اہم ہے لیکن ترجمہ کر کے گزروں گا، اے نفس مطمئنہ۔ اب اس کی تشریح میں صوفیہ نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن جو بات اس سورت کے سیاق و سباق میں جو اصل میسج ہے وہ کیا ہے، یہ مطمئن نفس کون سا ہے؟ وہی جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، جس کی مثالیں اگر اس دور میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اور بے شمار اس دور میں بھی ہیں، جنہوں نے سمجھا تھا کہ یہ زندگی دار الامتحان ہے اور ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کی روش اختیار کرنی ہے، جس کیفیت میں بھی ہم گزر رہے ہیں ہم راضی برضائے رب ہیں، اور ہمیں ہر صورت میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو ہماری کامیابی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جیسے امام احمد بن حنبل کے الفاظ تھے کہ ان جنتی معی، ایسے ہی اور بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، وہ اسی کیفیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی ہے تم اس سے راضی، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے بھی کلمہ خیر جو ہم کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے کہ رب ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، یعنی میرے وفادار بندے، وہ بندے جن پر اب میں انعامات کی بارش کروں گا، میرے حقیقی بندے۔ ویسے تو سبھی بندے تھے لیکن باقی انہیں بندہ بن کر نہیں دکھایا۔ وادخلی جنتی، اور اب داخل ہو جاؤ میری جنت میں، انعامات میں، میری نعمتوں میں جو ابدی ہیں اور دائمی ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔